ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم آج پھر اپنے ایک نئے سلسلے درس بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک بزم انداز، ایک طریقہ، ایک سلیقہ بھی عطا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ اگر انسان واقعی ہدایت کا متمنی ہو کر خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ، کما حق ہو، ان راستوں پر چل کر ان اسباب کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ان اسباب میں سے جو سب سے بڑا ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءت موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، اور اس سبب کے بعد ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں کے اندر واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت ہے، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن پاک کی ایک عظمت ہے، وہیں پر احادیث کریمہ کی جو عظمت ہے اس سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع کر دیں باز رہو۔ جو احکام تمہیں دیے جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، تم ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے تمہیں روک دیا جائے، فرما دیا گیا کہ تم ان باتوں سے رک جاؤ۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہم سب پر لازم قرار دے دیا۔ ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آپ کی سیرت طیبہ کو نہیں جانیں گے تب تک عمل کیسے ممکن ہو سکے گا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن کی طرح احادیث مبارکہ نے بھی شرعی احکام دیے ہیں۔ جی ہاں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ کھڑے تھے تو ارشاد فرمانے لگے، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے تخت کے اوپر ٹیک لگا کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوائے ان چیزوں کے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں؟ یعنی قرآن میں جو احکام آئے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی احکام نہیں دیے گئے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، بخدا میں نے تمہیں شرعی احکام دیے ہیں، میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اور میں نے تمہیں چیزوں سے منع کیا ہے، اور جو کچھ میں نے یہ نصیحتیں کی ہیں، شرعی احکام دیے ہیں اور منع کیا ہے، یہ قرآن کے احکام کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ اس حدیث مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن کے احکام ایک طرف اور احادیث سے جو ثابت ہیں وہ شرعی مسائل دوسری طرف، اگر ان کا تقابل کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو احکام ہیں ان کے مقابلے میں احادیث کریمہ کے اندر جو آنے والے شرعی مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں۔ بلکہ علماء تو یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن میں ایک بنیادی حکم کے اوپر بات کی جاتی ہے، یعنی قرآن میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بنیادی حکم ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی ڈیٹیل کو بیان کرتی ہیں، یا اس کے متعلقہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں یہ ان کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا، واقم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم کریں، لیکن کیسے، نماز کو کس طرح پڑھا جائے، اس کا تفصیلی جو حکم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ یعنی اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ تم میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا۔ اور اگر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں ارشاد فرمانے لگے، الا اصلی بكم صلاه رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہیں میں وہ نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے بارے میں اگر جاننا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے تو ہمیں احادیث کریمہ کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ قرآن ایک بنیادی حکم دے رہا ہے اور اس کے متعلق جو شرعی مسائل ہیں، جو احکام ہیں، وہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اسلام سے اگر احادیث کو نکال دیا جائے تو پھر قرآن کے کثیر احکام ایسے ہیں جو مجبل ہو جائیں گے۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے کوئی تفصیل نہیں ہے، اسی طرح حج کا حکم دیا گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کس پر فرض ہے، حج کے ارکان کیا ہے، یہ تمام کی تمام جو ڈٹیل ہے یہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ لہذا اسی بات سے احادیث کی ضرورت اور اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید یہاں چونکہ ہم احادیث مبارکہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں حدیث کے معنی و مفہوم کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ جمہور محدثین کی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر پر ہوتا ہے۔ ان تینوں باتوں میں سے قول اور فعل یہ تو بالکل واضح ہیں۔ جو تقریر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کہی ہوئی بات کے مقابلے میں خاموشی اختیار کی، سکوت کر لیا، کچھ بھی نہ کہا، یا کوئی کام کیا گیا تو اس کیے ہوئے کام کے مقابلے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، کچھ بھی نہ کہا، اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ گویا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاموشی، اپنے سکوت کے ذریعے سے اسے برقرار رکھا۔ اسی طرح محدثین کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قول، فعل اور تقریر پر بھی حدیث کا اطلاق کیا کرتے ہیں۔ حدیث لکھنے اور پڑھنے کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو دو حصوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ ایک حصے کو سند کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو متن کہا جاتا ہے۔ سند راویوں کا وہ سلسلہ ہے کہ جو متن تک لے جاتا ہے، یعنی یوں کہا حدثنا فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، تو یہ جو سند راویوں کا جو سلسلہ ہے جو متن تک چلا جاتا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے، اور جہاں پر سند کے کلام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شروع ہوا تو جو فرمان ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ سند کی علم حدیث کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے کہ کسی بھی حدیث پر صحیح، اس کے مشہور، اس کے متواتر یا اس کے حسن یا غریب ہونے کے معاملے کے اندر، یا پھر اس حدیث کے ضعیف ہونے کے اعتبار کو جب دیکھا جاتا ہے یا اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا تعلق اسی سند کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ خیال رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے جو عام طور پر مراد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے یا اس کی سند ضعیف ہے، متن کو صحیح یا ضعیف نہیں کہا جاتا۔ ناظرین، حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آپ کے دور مبارک کے اندر ہی جمع کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک تعداد تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ صادقہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو تحریر کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتا تھا اس کو میں لکھ لیا کرتا تھا، اپنے پاس تحریر کر کے میں جمع کر لیتا تھا۔ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اريد حفظہ، اور میری مراد اس سے یہ ہوتی تھی کہ میں بعد میں ان فرمانین کو یاد کر لوں گا، حفظ کر لوں گا۔ تو کیا ہوا، قریش نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا، اتکتب کل شیء تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، آپ بشری حیثیت رکھتے ہیں اور بشری تقاضا یہ ہے کہ آپ کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی اور رضا کی صورت ہوتی ہے، آپ کبھی غضب میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے والی ہیں، بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے پھر لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے اس بات کا ذکر کیا۔ بعض جگہوں پر اس روایت کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم پہلے ہر بات میری لکھ لیا کرتے تھے، اب لکھنا ترک کیوں کر دیا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے جو معاملہ ہوا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف، اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اکتب، کہ تم لکھ لیا کرو، فوالذی نفسی بیدیہ ما یخرج منہ الا حق، بخدا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کا صحیفہ صادقہ اس حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی احادیث جمع کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی احادیث مبارکہ جمع فرما لیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سلسلہ اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک میں غور و خوض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تاکہ ہم ہدایت کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی غور و خوض کر کے عملی طور پر اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے درس بخاری میں آپ سن سکیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، کہ جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں جمع فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ اس سے پہلے کہ ہم احادیث کی طرف آئے، یہ جاننا بھی بہت مفید ثابت ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات آپ کو بتا دیے جائیں اور اسی طرح آپ کی صحیح کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان لیا جائے تاکہ درس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے۔ ویسے تو صحابہ کرام علیہ الرضوان اور تابعین کے زمانہ مبارکہ میں اگرچہ احادیث جمع کی گئی تھی، لیکن اہتمام کے ساتھ تدوین کا کام نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ حافظے بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قوت حافظہ عطا فرمائی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، جو کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اس میں سے کبھی بھی کچھ بھی میں نہیں بھولا۔ حافظ بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے، اور پھر جب تبع تابعین کا زمانہ آیا تو احادیث کی تدوین کا کام شروع ہو چکا تھا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاثار آ چکی تھی، اسی طرح موتا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جامع وغیرہ، ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ البتہ جتنی کتابیں موجود تھیں ان میں کہیں بھی یہ التزام نہ تھا کہ جو کچھ بھی جمع کیا ہے، یعنی جتنی بھی احادیث مبارکہ جمع کی ہیں، وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ ان میں احادیث مکس ہوا کرتی تھی، صحیح بھی تھی اور ضعیف احادیث بھی موجود ہوتی تھی۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسا مجموعہ ہو جو احادیث صحیحہ کے اوپر مشتمل ہو۔ پھر وہ دور آیا کہ جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد جناب اسحاق بن راہوے، انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ کاش آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو صحیح سند کے ساتھ جمع کر لے تاکہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہمیں مل جائے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے مطلقاً اپنے طلباء کے سامنے ذکر کیا، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، بس انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو صحیح اسناد کے ساتھ ایک مجموعے کی شکل میں تیار کروں گا۔ ساتھ ہی ایک واقعہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور امام بخاری ایک پنکھے کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اذیت دینے والی چیزوں کو دور کر رہے ہیں، جیسے مکھیاں دور کر رہے ہوں۔ جب معبرین سے اس کی تعبیر دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو جھوٹی باتیں منسوب ہیں، ان باتوں کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور کریں گے۔ تو جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے تعبیر کے مطابق احادیث صحیحہ کا مجموعہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کی تالیف کا یہ سبب عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ آپ جانیں گے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات آپ کی تصنیف کے بارے میں، اور پھر احادیث مبارکہ انشاءاللہ سماعت فرماتے رہیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔